تعالى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے انقلاب کربلا کی برکتیں. اس موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ان برکتوں اور آثار کی طرف اشارہ کیا جو ہمیں نصیب ہوئی انقلاب کربلا کے بعد. کچھ برکتیں ہمیں امام کے وجود سے ملیں، امام کے قیام سے ملیں، وہ ہدایت، کشتی نجات، خاک شفا، شفاعت اور جنت کی صورت میں ہم ان برکتوں کا احساس کر سکتے ہیں. اور کچھ برکتیں جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، انسان کے اخلاقی اور تربیتی زندگی کے لیے ضروری تھیں اور وہ برکتیں ہمیں انقلاب کربلا سے ملیں. ان برکتوں میں عدالت کا سبق، راہ خدا میں انفاق اور سخاوت کا سبق، اور حاصل شدہ علم پر عمل کرنے کا سبق، اور دوسرے کئی اسباق اور برکتیں ایسی ہیں جو ہم انقلاب کربلا سے لے سکتے ہیں. آج کے مجلس ہم اشارہ کریں گے کچھ ایسی برکتیں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا امام نے انقلاب کربلا میں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں. ان برکتوں میں سے ایک برکت ہے احساس ذمہ داری کی برکت. دین اسلام اور دوسرے ادیان میں فرق یہ ہے کہ دین اسلام انسان کو ذمہ دار بناتا ہے، رسپانسیبل بناتا ہے. یہ نہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں بیکار پیدا کیا ہو اور بیکار بھیج دیا ہو اور اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں ابس اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے ہر عمل، تمہارے ہر ایکشن کے بارے میں ہم پوچھیں گے اور سوال کریں گے. یعنی در حقیقت دین اسلام میں انسان ذمہ دار ہوتا ہے، رسپانسیبل ہوتا ہے. انقلاب کربلا نے انسانی ضمیر کو جگایا، انسان کے احساسات کو جگایا، اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آج تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ کبھی کبھی انسان ان ذمہ داریوں کے مقابلے میں غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں چلا جاتا ہے، ہیڈ لیسنس میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے اب کیا کرنا ہے۔ اگر ہم آیتوں کی اور روایتوں کی طرف توجہ کریں گے تو وہ روایتیں اور آیتیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف احساس بھی دلاتی ہیں، جسے انقلاب کربلا نے ان ذمہ داریوں کو معراج تک پہنچایا۔ ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث مبارکہ میں ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی طرف انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرے اور اپنی زندگی کو حسین بنائے، خوبصورت بنائے۔ ایک مرتبہ مولا پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے پوچھا، یا علی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، انشاءاللہ ایک نتیجے تک ہم پہنچیں گے۔ یا علی، ترید ستة الف مئة دینار اور ستة الف شات اور ستة الف کلمہ۔ اے علی، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے آج؟ 600,000 بھیڑ بکریوں کی ضرورت ہے کہ تمہارا بزنس آگے بڑھے؟ یہ 600,000 درہم و دینار کیش کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں عطا کروں، یا 600,000 نصیحتوں کی ضرورت ہے؟ انتخاب بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہم ہوتے تو پہلے کہتے دینار درہم دے دیجئے، اس کے بعد نصیحتیں۔ مولا کہنا سے سوال کہ، یا علی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ 600,000 بھیڑ بکریوں کی ضرورت ہے، یا 600,000 درہم و دینار، یا 600,000 نصیحتیں؟ کیوں سوال کیا پیغمبر اسلام نے؟ تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ جب معنویت اور مادیت میں ٹکراؤ ہو تو معنویت پہلے ہے اور مادیت بعد۔ جب میٹیریلسٹک لائف اور اسپرچوئل لائف میں ٹکراؤ ہو، دونوں کے درمیان کنٹرڈکشن ہو، تو پہلے اسپرچویلٹی ہے اور اس کے بعد انسان کی روزمرہ زندگی آتی ہے۔ تو کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ مولا کہنا تھا، فرمایا، یا رسول اللہ، 600,000 نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، لوگ بہت ہی مصروف ہیں، مشغول ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 600,000 نصیحتوں کو سمجھ سکیں، درک کر سکیں، یا سننے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو زیادہ اگر سنانے کی کوشش کرو گے تو پھر سننے والوں کی تعداد کم ہو جاتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، 600,000 نصیحتیں سننے کی کیپیسٹی لوگوں کے اندر نہیں ہے، وہ مصروف ہوتے ہیں۔ شاید آج کے زمانے کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے 600,000 نصیحتوں کو 6 جملوں میں خلاصہ کیا ہے، وہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم امت کے حوالے کر دینا۔ 600,000 نصیحتوں کو 6 جملوں میں پیغمبر اسلام نے خلاصہ کیا ہے کہ امت کے لیے آسانیاں ہو جائیں، تب وہ 6 جملے یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ مولا کرنا نے فرمایا، بسم اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، امانت کے طور پر 6 جملے میں لوں گا اور امت تک پہنچا دوں گا، بتائیے وہ 6 جملے کیا ہیں؟ ان 6 جملات میں، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، پیغمبر اسلام نے انسان کی ذمہ داریوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے کہ آج میری ذمہ داری کیا ہے، آج میری ریسپانسبلٹی کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض۔ اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں ایسے کاموں میں جو انہیں فائدہ نہیں دیتے، وہ کام تم اپنے آپ کو واجبات کی طرف لے آؤ۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے واجبات اور فرائض کو ادا کرے۔ واجبات اور فرائض کی ایک فہرست ہوتی ہے، ایک لسٹ ہوتی ہے، انسان اس لسٹ کو لکھے، بنائے، لسٹ کو، فہرست کو تیار کرے اور واجبات کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ جب تک واجب ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک نوبت مستحبات ذمہ داریوں کی طرف نہیں پہنچتی۔ دو کام ہمارے ہیں، ایک واجبات ہیں اور ایک مستحبات ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے آج؟ اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ واجب ذمہ داری کیا ہے؟ مستحب ذمہ داری کیا ہے؟ جب تک میں واجبات کو ادا نہ کروں، اس وقت تک مستحبات مجھ سے ادا نہیں ہونے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستحبات کے لیے فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے، بنیاد کی ضرورت ہے۔ مستحبات اسلام کی دیواریں ہیں، مستحبات اسلام کی دیواریں ہیں۔ دیواروں کے لیے ایک بنیاد کی ضرورت ہے، ایک فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے، اس فاؤنڈیشن کا نام ہے واجبات۔ उस फाउंडेशन का नाम है फराइज। और जब तक मैं फराइज को अदा ना करूं, बुनियाद ना हो, फिर दीवारें कैसे खड़ी होंगी? दीवारों को खड़ी करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वाजिबात को अदा करूं। कौन फरमा रहे? पैगंबर इस्लाम के अली, उम्मत को यह सुना दो। अक्सर होता यह है कि बाज मुस्तहबात में हम इतने मसरूफ हो जाते हैं हमसे वाजिबात छोड़ जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया नहीं, बुनियाद को मजबूत करो ताकि दीवारें टिक सकें। अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो रेत पर खड़ी होने वाली दीवार कभी टिकती नहीं है, उसको मजबूत बनाना है। इसलिए उलमा कराम ने कहा वाजिबात मुस्तहबात टिकते हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, सवाल आपके जहन में कई उभर रहे हैं, यह हदीस है पैगंबर इस्लाम की। वाजिबात मुस्तहबात टिकते हैं वाजिबात के जरिए। गौर कीजिएगा, अगर जाग रहे हैं तो एक जुमला आपके हवाले, मुस्तहबात टिकते हैं वाजिबात के जरिए और वाजिबात कमाल को पहुंचते हैं मुस्तहबात के जरिए। वाजिबात मुस्तहबात टिकते हैं वाजिबात के जरिए और वाजिबात कबूलियत की मंजिल तक पहुंचते हैं मुस्तहबात के जरिए से। इसलिए हमारे उलमा ने कहा नमाज में जब भी वाजिब जिक्र पढ़ना तो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और रुकू में जिक्र रुकू के बाद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सजदे के जिक्र के बाद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले। जिक्र वाजिब है, सलवात मुस्तहब। क्यों पढ़ रहा हूं सलवात? इसलिए कि वाजिब को मेराज की मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुस्तहबात का सहारा जरूरी है। ये सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद वो समंदर है कि जो इंसान की इबादतों को मेराज की मंजिल तक पहुंचाते हैं। मैं जिक्र पढ़ो करो सजदे का, पढ़ो जिक्र सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे और फौरन करो सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि मैं और मेरा जिक्र, न मेरी इबादत पर मुझे भरोसा, न मेरे जिक्र पर मुझे भरोसा, न मेरी नीयत पर मेरा भरोसा है। बेहतर है कि मेरी कतरा इबादत को अहले बैत के दुरूद के समंदर में डाल दूं ताकि वो इबादत कबूल हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं अपनी कतरा इबादत को कहां डाल दूं? अहले बैत के मोहब्बत के समंदर में डाल दूं। इसलिए उलमाए किराम ने जब भी जिक्र पढ़ो कहा सलवात। पैगंबर का नाम लो सलवात पढ़ो, इमामों के नाम लो सलवात पढ़ो। क्यों? ये वो जिक्र है कि जहां पर इंसान ये इबादतें, ये मुस्तहबात वाजिबात को कहां पहुंचा देती हैं? मेराज तक पहुंचा देती हैं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी कहां, फर्स्ट काम कौन सी चीजें हैं? पहले वाजिबात की एक फहरिस्त तैयार करो, वाजिबात को अंजाम दो, मुस्तहबात वाजिबात की जीनत बनती चली जाएंगी। पहली चीज भाई अली, जब तुम्हें लोग देखो कि लोग मुस्तहबात में मसरूफ हैं वाजिबात को छोड़कर, तुम्हारी जिम्मेदारी आज, अब की जिम्मेदारी क्या है कि तुम अपने आप को वाजिबात की तरफ ले आओ ताकि मुस्तहबात वाजिबात के जरिए से टिक सके। मेरे अजीजों, इनकलाब करबला ने हमें अहम और मुहिम का जो सबक पढ़ाया है वो बहुत अजीम सबक है। उम्मत रसूल की खाना काबा के तवाफ में मसरूफ थी। इमाम खाना काबा को मक्के को छोड़कर कहां जा रहे हैं? जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी अब क्या है? क्या अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आज, अब इस वक्त मेरी जिम्मेदारी क्या है? इसको समझना बहुत जरूरी है। सारी दुम्मत खाना काबा के तवाफ में मसरूफ थी। इमाम खाना का मक्के को छोड़कर कहां जा रहे हैं? करबला की तरफ जा रहा। लोग हज करने आ रहे थे, इमाम मक्के से जा रहे थे। गोया इमाम बता रहे हैं अब मेरी जिम्मेदारी है दीन बचाना। लोग अपने हज को बचाने में मसरूफ थे, इमाम दीन बचाने के लिए निकले। सवाल कर दिया इमाम, इन्हें निकल कर बता दिया अब मेरी जिम्मेदारी दीन बचाना है। मुसलमानों, दीन बचेगा तो हज बचेगा। गौर कीजिएगा, दीन बचेगा तो हज बचेगा। हज जुज ए दीन है, कुल्ले दीन नहीं है। हुसैन ने दीन बचाकर बता दिया कि मैंने हज पर भी एहसान किया, अगर मैं दीन ना बचाता तो हज कभी ना बचता। लोग ये समझ रहे थे आज मेरी जिम्मेदारी हज बजा लाना है। हुसैन बता रहे थे नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी अब हज बजा लाना नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी अब दीन बचाना है। दीन बचेगा तो हज बचेगा। पैगंबर इस्लाम ने इशारा किया और इमाम हुसैन ने अमल करके बताया अहम क्या है, मुहिम क्या है। या अहम हो मुहिम की मैं बच्चों के लिए एक मिसाल दे दूं, हमारे उलमा कराम तो जिक्र करते हैं अहम हो मुहिम की मिसाल गुफ्तगु जब भी आती है। जब तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुमने देखा कि कुएं बच्चा गिर गया है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, अब या नमाज पढ़ना जरूरी है या बच्चे को बचाना जरूरी है? نماز واجب عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، واجب نماز میں مصروف ہو، بچہ کنویں میں گر چکا ہے، نماز کمپلیٹ کرنا ضروری ہے یا نماز توڑ کے بچے کو بچانا ضروری ہے؟ میں نماز پوری کروں گا تو بچہ مر جائے گا، اور بچے کو بچانے کے لیے جاؤں تو نماز ٹوٹ جائے گی، میری ذمہ داری کیا؟ علماء کرام کہتے ہیں جب اہم اور مہم آپس میں ٹکرائیں، عبادت اور زندگی آپس میں ٹکرائے، نماز توڑ دو، بچے کو بچا لا، اس لیے کہ نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے لیکن زندگی دوبارہ عطا نہیں کی جا سکتی. بس اسلام دین اور حج میں درمیان یہی تھا، حج بچا رہا، حج بجا لا رہے تھے لوگ، دین ڈوب رہا تھا، حسین نے کہا حج کو چھوڑ کر دین کی طرف چلو، دین بچ جائے تو حج خود بخود بچ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. ایک فہرست تیار کرو، میری ذمہ داری کیا ہے، واٹ از مائی ریسپانسبلٹی آج، اب اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. دوسرا جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخرہ. علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیاوی کاموں میں مصروف ہے، آخرت کو بھول کر تم دنیا میں رہ کر آخرت کا کام کر لو، دنیا میں رہ کر آخرت کا کام کر لو. مرنے کے بعد کام کے ذرائع بند ہیں، آج عمل کا موقع ہے، کل حساب کا موقع ہے. دنیا میں رہ کر آخرت کے بارے میں سوچو، مرنے کے بعد آخرت کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی جب وہ تقریر کر رہے تھے، ماہ رمضان کی ابتدائی دنوں میں، ماہ رمضان آنے سے پہلے انہوں نے تقریر کے دوران ایک جملہ کا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان آنے سے پہلے تیاری کرو، رمضان آنے کے بعد نہیں. انہوں نے مثال جو دی ہے وہ مثال یہ کہ مہمان کے گھر میں آنے سے پہلے گھر کی صفائی ہوتی ہے، مہمان آنے کے بعد صفائی نہیں ہوتی ہے. رمضان سے پہلے کہ رمضان سے پہلے تم تیاری کرو گے تو رمضان کا استقبال کر سکو گے. اور استقبال کسے کہتے ہیں؟ تیاری ہو جانے کے بعد انسان گھر کے باہر آتا ہے استقبال کرنے کے لیے. دنیا سے جانے کے بعد آخرت کی تیاری نہیں ہوتی، مرنے کے بعد میرے بچے دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد میرے رشتہ دار دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد میرے دوست دیکھ لیں گے، نہیں، مرنے کے بعد آخرت کی تیاری نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام فرما رہے نہیں، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اور دوسروں پہ بھروسہ بھی نہ کرو. مولا کہنا حج الغام فرماتے ہیں، مال چھوڑ کر جاؤ گے تو یا حادثہ برباد کر دے گا یا وارث برباد کر دے گا، 50-50 چانسز ہیں. بچہ نیک بنے گا تو کچھ پہنچائے گا، اگر برا ہو گیا تو وہ بھی گیا. جہاں 50-50 کی چانسز ہوں وہاں آدمی رسک نہیں لیتا ہے، بزنس مین کبھی رسک نہیں لیتا. 50 تمہارا کام تم اپنی زندگی میں کر لو، جب تک زندہ ہو آخرت کا کام کرو، دنیا میں رہ کر آخرت کو سجا دو، اتنا سجا دو کہ پھر آخرت میں جانے کے لیے ڈر نہ لگے. تو ڈرتا کون ہے آخرت سے، جہاں مرنے سے ڈرتا کون ہے؟ ڈرتا وہ ہے جس نے آخرت کو برباد کر دیا ہو، جس نے دنیا میں رہ کر آخرت میں ایک بڑا خوبصورت محل بنا دیا ہو اور وہ آخرت میں جانے سے گھبرائے کیوں؟ وہ کبھی نہیں گھبراتا، کہاں پر تیاری کروں میں؟ امام پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا میں رہ کر، دنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر فیہا آخرون، دنیا بازار ہے، کچھ لوگ اس بازار میں کما لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نقصان اٹھا لیتے ہیں. اور جو کامیاب ہوتے ہیں آخرت کے دن کہتے ہیں جو لوگ لے آئے وہ بھی پچھتاتے ہیں، جو لوگ نہیں لے آئے وہ بھی پچھتاتے ہیں. جو لوگ نہیں لائے اس لیے پچھتاتے ہیں کہ کاش کچھ لے آتے، جو لے آئے وہ بھی پچھتاتے ہیں کاش کچھ اور لے آتے، کچھ اور لے آتے. اس کے بجائے کہ انسان مرنے کے بعد افسوس کرے کہ میں کاش کچھ اور لے آتا، اسی دنیا سے کما کر لے جائے. دنیا کمانے کی جگہ ہے اور آخرت خرچ کرنے کی جگہ ہے. یا جتنا کماؤ گے وہ اتنا خرچ کرو گے، جتنا کماؤ گے اتنا خرچ. کیا؟ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل انت بعمل الاخرہ. تیسرا جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزعین الدنیا فاشتغل انت بتزعین الاخرہ. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کو سجانے میں مصروف ہے تو آخرت کو سجا دو. ایک ہے آخرت کا بنانا اور ایک ہے آخرت کا سجانا. واجبات سے آخرت بنتی ہے، مستحبات سے آخرت سجتی ہے. آخرت کو سنوارو، ڈیکوریٹ کرو آخرت کو. کس طرح ڈیکوریٹ کریں ہم؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، یا علی امت کے لیے فرمایا پیغمبر اسلام نے، اگر آخرت کو زینت دینا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، کیا کریں یا رسول اللہ؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، جتنا ذکر سے زینت دیتے چلے جاؤ گے زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مولا کا نام میں نے لیا ہے، بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی کے ذکر سے زینہ دو، کیوں کہا پیغمبر اسلام نے؟ علی کے ذکر سے، دوسرے لوگوں کے ذکر سے نہیں کہا۔ دوسرے لوگوں کے ذکر سے ہوتا تو ان کا ذکر بھی مختصر، ان کی حیات بھی مختصر، تذکرہ یہ کہ محفل میں ختم ہو جاتا۔ کہا علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کے فضائل اتنے تم بیان کرتے چلے جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، علی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا، علی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو، کہاں رہ کر بھی زینت دو، یہاں علی علی کہو، یہاں کہو، جیسی عادت ہوگی وہاں بھی وہی کہیں گے، جو عادت یہاں ہوگی نا وہ عادت وہاں بھی ہوگی۔ نام علی محبت اہل بیت ہمارے مذہب کی سند ہے۔ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا، کوئی ہوتے ہیں گھر بناتے ہیں آپ، گھر کی ایک گھر کا ایک سند ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کچھ اس کے ریکارڈز ہوتے ہیں، باغ آپ نے لیا، باغ کے کچھ ریکارڈز ہیں، دکان آپ نے خریدی، دکان کی کچھ سندیں ہیں، کچھ ریکارڈز ہیں۔ ہمارے مذہب کی ریکارڈ کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے، وہ نام علی اور نام حسن اور نام حسین ہمارے سند ہے۔ دشمن کسی اور چیز پر حملہ نہیں کرتا، دشمن اگر حملہ کرتا ہے تو سند پر حملہ کرتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن کو چھین لے، تبدیل کر دے تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر گھر کے ڈاکومنٹس ختم ہو جائیں تو میں چلاتا رہوں سڑکوں پر کھڑے ہو کر، یہ میرا گھر ہے، لوگ کہیں گے سند کہاں ہے، تمہارے پاس رپورٹ ریکارڈز کہاں ہیں تمہارے پاس؟ یہ ریکارڈ، ہماری ریکارڈ ہے، ہمارے مذہب کے ریکارڈ اور ہمارے مذہب کے سند یہی ہیں کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، دنیا میں جتنا زینت دیتے چلے جاؤ گے آخرت تمہاری سنورتی چلی جائے گی، آخرت تمہاری سنورتی چلے جائے گی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں وہی جملہ دہرا دوں تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ کچھ پڑھ کے آیا ہوں، کہ ذکر علی کے دو فائدے ہیں، وہ معطی حسنات ہے، ماہی سیئات۔ نام علی کے دو فائدے، ایک ہی پل میں دو فائدے ہوں گے، ایک جتنا تم علی کا نام لیتے چلے جاؤ گے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیسے میں دین زینت دو آخرت کو؟ کوئی زینت دینے کا طریقہ ہے؟ کئی چیزیں ہیں زینتیں کی، زینت دینے کئی چیزیں دنیا میں بتا دیا ہے۔ مصلح پر آؤ تو زینت، مستحبات کو انجام دو تو زینت، تذکرہ اہل بیت زینت ہے، دنیا میں رہ کر کماؤ اور آخرت کے گھر کو خوبصورت بنا دو۔ یا اے علی اذا رأیت الناس یشتغلون بتزئین الدنیا، کتنا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں دنیا کو سجانے میں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آج کل آپ مارکیٹ میں چلے جائیے، ایسی بیکار کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں انسان کو دھوکہ دینے کے لیے، کہ ہم آپ کو سجا دیں گے، آپ کو سنوار دیں گے، آپ کے بالوں کو ایسا بنائیں گے، آپ کے ڈریس کو ایسا بنائیں گے، آپ کے چلنے کو ایسا بنا دیں گے، پتہ نہیں کیا 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 لوٹ رہے ہیں پیسہ، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ بھاگنے دیجیے، کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ہاں، دنیا کو سجاؤ، دنیا کو سنوارو، اپنے بدن کو سنوارو۔ مومن وہ ہے اپنے بدن کو سجاتا ہے، اپنے بدن کو سنوارتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنا چاہتے تھے تو پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے میررز نہیں تھے جو آج ہمارے یہاں لگے ہوئے گھر کے ہر گوشے میں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس طرح کے میررز نہیں تھے کہ آپ اپنا چہرہ دیکھ سکیں اس میں، تو وہ پانی، صاف پانی میں، صاف و شفاف پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے کہ کہیں بال بکھرے تو نہیں ہیں، کہیں چہرے پہ کوئی ایسا دھبا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان جاؤں تو عیب نظر آئے۔ اپنے بدن کو سنوارو، اپنے جسم کو سنوارو، اپنے کپڑوں کو سنوارو، مصلے پر آؤ تو بہترین لباس پہن کر آؤ، مجمع میں جاؤ تو بہترین لباس پہن کے جاؤ، اپنے بہترین کا لباس، پاکیزہ ترین لباس، خوشبو کے ساتھ آؤ، خوشبو کے ساتھ جاؤ۔ پیغمبر صاحب فرماتے ہیں مجھے تمہاری امت سے تین چیزیں بہت پسند ہیں، ایک خوشبو ہے اس میں سے، مجھے عطر بہت پسند ہے، خوشبو پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، نماز پسند ہے۔ سجاؤ اپنی دنیا کو، زینت دو اپنی دنیا کو، اور جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو یہ بھی دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ آئینے کے سامنے جب بھی کھڑو، پروردگار خوبصورت سجاؤ اپنے آپ کو، بال سجاؤ، داڑھی بھی بناؤ، خوبصورت داڑھی بنانا اور منڈانے میں بہت فرق ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہو بارگاہ پروردگار، پروردگار تو نے جس طرح، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آج کی مجلس کا تحفہ ہے، پروردگار تو نے جس طرح میرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا ہے، میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا دے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرو، یعنی جس طرح تو مجھے توفیق دے دنیا کو میرے حسین بنا دیا، مجھے توفیق دے کہ میں آخرت کو بھی خوبصورت بنا۔ خوبصورتی یہاں سے اٹھا کے لے جائے انسان۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، پروردگار خود خوبصورت ہے، خوبصورتیوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی کا مطلب پاکیزگی، خوبصورتی کا مطلب خوشبو، خوبصورتی کا مطلب نظافت، خوبصورتی کا مطلب وقت کی پابندی۔ وہ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو جسمانی طور پر، ایک وعدہ کرے، وعدہ پورا نہ کرے، لوگ کہیں یہ تو آدمی اچھا نہیں ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا آدمی ہے، کہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ کہ اسلام کہتا نہیں، وقت کی پابندی میں بھی خوبصورتی ہے۔ مصلی پر آؤ تو سج دھج کے آؤ، بہترین لباس پہنو، گھر کا بہترین حصہ نماز کے لیے ہو۔ یا علی اذا رایت الناس یستغلون بتزئین الدنیا، لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں دنیا کو سجانے میں، تم دنیا میں رہ کر آخرت کو سجاؤ، سجا دو آخرت کو۔ تیسرا جملہ، چوتھا جملہ، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نتیجہ میں لے جاؤں گا آپ کو کربلا تک۔ دیکھیں ہمیں کربلا کیا عطا کر رہی ہے۔ اذا، یا علی اذا رایت الناس یستغلون بے کثرت العمل فاشتغل انت بصفوت العمل، اے علی جب یہ تم دیکھو کہ لوگ کثرت عمل میں مصروف ہیں، تو تم عمل کو پاک کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ ہم نے کتنے حج کیے ہیں، بعض لوگ گنتی میں مصروف ہیں، اے علی تم گنتی میں مت جاؤ، ایک عمل انجام دو، وہ خدا کے لیے۔ عمل میں اخلاص کو شامل کرو، عمل میں سنسیارٹی کو داخل کرو، عمل میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی عمل معتبر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کہہ کر مایوس نہ ہو جانا، کم ہے کہہ کر پیچھے نہ ہٹ جانا، اگر کم ہے ایک ہے تو اخلاص سے جوڑ دو، وہ ایک ہزاروں کے برابر ہے، وہ کم لاکھوں کے برابر ہے، ایک ہو اور وہ ایک عمل اتنا معتبر ہو جائے کہ دنیا میں بے نظیر ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ صفوت العمل، عمل کو پاک کر دو۔ دو رکعت نماز ہو اللہ کے لیے ہو، دو ایک سجدہ ہو اللہ کے لیے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ اللہ کے لیے ہو، وہ ایک عبادت اللہ کے لیے ہو، ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیسے میں بہتر بناؤں اس عبادت کو؟ دیکھیں اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں، ایک ایک چیزیں اہل بیت کی زندگی میں کتنی معتبر ہو گئی۔ ایک رات کی نیند علی کی، مرضی پروردگار کی مالک بنا دیا علی کو۔ ایک سجدہ حسین کا دنیا میں اتنا معتبر ہو گیا، ساری دنیا کی عبادتیں اس ایک سجدے کی مقروض ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ علی کی ایک ضربت، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ایک ضربت۔ ایک سورے کی تبلیغ علی کو مبلغ بنا گئی۔ ایک ایک کہری صفتیں بھی انسان گنتا چلا جائے، ایک ہے، لیکن اس ایک کے اندر اتنا اخلاص بھرا ہوا ہے کہ وہ ایک ہزاروں پر بہتر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ ایک سجدہ، وہ ایک نیند، وہ ایک ضربت، وہ ایک سورے کی تبلیغ، کہاں تک عبادت پہنچ گئی؟ معراج تک پہنچ گئی۔ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری۔ پر یا رسول اللہ، ضربت اور عبادت میں کہاں کا تقابل؟ عبادت شعور والی ہے، ضربت بے شعور ہے، ضربت تلوار کی ضربت اور سجدہ دونوں کہاں سے تقابل کر دیا آپ نے؟ کہا نہیں، اس ضربت میں اتنا خلوص بھرا ہوا ہے، اللہ کے لیے یہ تلوار اٹھی، اللہ کے لیے تلوار چلی۔ اور نہ فخر شامل ہے، نہ انانیت شامل ہے، نہ غرور شامل ہے، نہ تکبر شامل ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو اللہ نے اس ضربت کو قبول کر لیا۔ کائنات کی ضربتوں پر ایک ضربت بھاری نہیں ہے، کائنات کی عبادتوں پر ایک ضربت بھاری ہے۔ فقیر کو روٹی دی، مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دی، وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں یتیم کو کھلایا، مسکین کو کھلایا، اسیر کو کھلایا۔ پروردگار عالم نے اس عمل کو اتنا قبول کر لیا کہ اس ایک عمل کے مقابلے میں مکمل سورہ نازل کر دی۔ سورہ دہر اہل بیت کی شان میں نازل ہو گیا۔ جیسے ڈاکٹر پیام اعظمی کہتے ہیں، عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر، دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا۔ چند روٹیاں دینے کے بعد اہل بیت نے کہا کہ عمل اتنا معتبر ہو گیا کہ عرش اعظم سے چلا شان سخاوت دیکھ کر دہر کا سورہ بعز و شان نیچے آ گیا، دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دست زہرا کی لطافت نفس زہرا کی کشش، ہاتھ کی محنت اور دل کی نیت، ہاتھ کی محنت ہو اور دل کی نیت ہو، جتنا خلوص بڑھتا جائے گا وہ عمل معتبر ہوتا چلا جائے گا۔ عبادتیں ترکاری اور ویجیٹیبلز نہیں ہے کہ ہم گننے لگیں، یعنی کتنے انڈے لے آئے کتنی ترکاری لے آئی ہے، تو عبادتوں اور ترکاری میں زمین آسمان کا فرق ہے، عبادتوں اور انڈوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، سجدہ کرو اللہ کے لیے کرو، ایک معتبر ہو جائے۔ اور زندگی میں روزانہ ہم کیوں نماز پڑھے، ایک ہی رکعت نماز پڑھ لے کافی ہے؟ نہیں، اس ایک رکعت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو اللہ کے لیے زندگی بھر نماز پڑھ۔ اس لیے کہ جب بھی نماز پڑھ دو ذہن اور دل بھاگ جاتے ہیں کہیں پر، کہیں پر نکل جاتے ہیں۔ اس ایک سجدے کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر سجدے کرتے رہو تک وہ ایک سجدہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ تہے شمشیر سجدہ اور کتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز کیا اعتبار بندگی آیا؟ فرشتوں نے کہا تھا پروردگار اس کو بھیج رہا ہے تو زمین پہ جائے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا، مارے گا، داڑے گا، تلواریں چلائے گا، نیزے چلائے گا، پتھر پھینکے گا، انسان کو کیوں بھیج رہا ہے؟ ہم کو بھیج دے، ہم تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم جائیں گے زمین پر لوگوں کی خدمت کریں گے۔ پروردگار عالم نے کہا تھا انی عالم و مالا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو ایک جواب کی ضرورت تھی، دشت کربلا میں حسین نے ان فرشتوں کو جواب دیا، اے فرشتوں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سجدہ کرنا اور ہے، مقتل میں تیروں کے سائے میں سجدہ کرنا اور ہے، وہاں سجدہ کرنا اور ہے، یہاں سجدہ کرنا اور ہے۔ یہ خلوص اور یہ سنسیاریٹی، یہ اطمینان کہاں سے آ گیا؟ کہ جتنا انسان دل اللہ سے لگ جاتا ہے اتنا ہی اس کا عمل معتبر ہو جاتا ہے۔ یا علی اذا رایت الناس یشتغلون بکثرت العمل، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ گننے میں مصروف ہیں تو تم پاک کرنے میں لگ جاؤ، عمل جتنا پاک ہوگا بارگاہ پروردگار میں اتنا ہی قبول ہوتا چلا جائے گا۔ یا علی، پانچواں جملہ، اذا رایت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاستغل انت بعیب نفسک، اے علی جب یہ تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب گننے میں مصروف ہیں تم اپنے عیبوں کی ایک فہرست تیار کرو۔ کتنا آسان ہے تو کہنا، کتنا مشکل ہے میں کہنا۔ فخر کی بات آتی ہے تو میں، کام کی بات آتی ہے تو میں، عہدے کی بات آتی ہے تو میں، بٹوارے کی بات آتی ہے تو میں، مال بٹ رہا ہو تو میں، عہدہ بٹ رہا ہو تو میں، عیبوں کی بات آتی ہے تو برائیوں کی بات آتی ہے تو بڑا مطلبی ہے انسان، بڑا مفاد پرست ہے۔ نہیں، کس نے انجام دیا؟ نیک کام ہو تو کہا میں، سر کھجا لیتا ہے، کہتا بھی نہیں میں، انجان ہو جاتا ہے، لیکن جب بات برائی کی آتی ہے تو نام لینا شروع کر دیتا، اس نے انجام دیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، تو برائیوں میں، میں اچھائیوں میں۔ پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، سفر یہاں سے شروع نہیں ہوتا، میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے کہا ہے، آج یہ جملہ دہرا دوں، نیکیوں کا سفر دوسروں کے گھروں سے شروع نہیں ہوتا، نیکیوں کا سفر میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، نیکیوں کا سفر یہاں سے شروع کروں میں۔ دوسروں کے عیبوں کو گنانا کتنا آسان ہے، لیکن اپنے عیبوں کی فہرست تیار کرنا کتنا مشکل ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، اگر ہمت ہے، طاقت ہے، شجاعت ہے، جرأت ہے، کریج ہے تمہارے اندر، تو اپنے ہاتھ سے سفید کاغذ پر اپنے عیبوں کو لکھو کہ میں یہ، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر عیب یہ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ لکھ سکتے ہو؟ اگر لکھنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کامیاب ہو۔ نہیں، انسان اپنے عیبوں کو بھلا دیتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو یاد رکھتا ہے۔ یہ اصول نہیں ہے زندگی کا، یہ زندگی کا اصول نہیں ہے۔ بحث ہی نہ کرو دوسروں کے عیبوں پر، اپنے عیبوں کے بارے میں سوچو، جتنا سوچو گے اتنی محنت کرو گے، جتنی محنت کرو گے اسے دور کرنے کی کوشش کرو گے۔ اگر سوچو گے کہ نہیں تو کب دور کرو گے؟ یا علی اذا رایت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیب نفسک، اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اپنے ہر انسان اپنے عیبوں کو دور کرنا شروع کر دے تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے سے گھر سدھرے، घर से फर्द सुधरे, इस्लाम कहता है नहीं, ये उल्टा सफर है। मुआशरे से घर नहीं सुधरेगा, घर से आदमी नहीं सुधरेगा, आदमी से घर सुधरेगा और घर से मुआशरा सुधरेगा। ये नहीं, सफर हमारा कभी कभी उल्टा होता है। कौम अच्छी नहीं है, कौम को क्या हो गया, कौम अपनी जगह पर अच्छी है, मुझे क्या हो गया है। अगर इंसान ये सोचने लगे मुझे क्या हो गया है, तो सारी कौम सुधर जाएगी। अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर इंसान अपने अपनी जगह पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। अय रसूल, तबलीग का आगाज करना है तो अपने घर से शुरू करो। अंथा वो जौजो का वो बनातों का, उसके बाद अंजीर अशरतरबीन। अय रसूल, तबलीग का काम शुरू करना है, पहले तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, उसके बाद कौम। हम क्या करते हैं, कौम, दूसरों की बेटियां, दूसरों की बीवियां, उसके बाद मैं। नहीं, सफर उल्टा हो जाएगा। सफर का आगाज यहां से होना चाहिए। अपने आयबों को शुरू करो, गिनना शुरू करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। पांचवा जुमला, छठा जुमला, मैं नतीजा तक ले जाऊं आपको ताकि आप बोर ना हो जाए। या अली, इदा रायत अन्नास यतवस्सलून बिल खालिक फतवस्सल अंता बिल खालिक। ऐ अली, जब ये तुम देखो कि लोग दूसरों के हाथ सामने अपने हाथ फैला रहे हो, तो तुम लोगों के सामने हाथ मत फैलाओ, अब तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाओ। लोग तुम्हें कुछ निसात नहीं देंगे, लोग तुम्हें कुछ अता नहीं करेंगे। अगर कोई अता करने वाला है तो कौन है? खालिक। इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है, पता है वो क्या ख्वाहिश है? वो है उसके जिंदा रहने की ख्वाहिश, और उसका नाम बाकी रहे। मैं जिंदा रहूं, मेरा नाम बाकी रहे। कोई मरना नहीं चाहता, इतनी आसानी से कौन मरेगा? अभी अगर ये ऐलान कर देंगे आप सेंटर के बाहर इस मजलिस के बाद तबर्रुक में आबे हयात बट रहा है, तो सबसे पहले कौन जाएंगे बाहर? जितने लोगों की उम्र ज्यादा वो सबसे पहले बाहर नजर आएंगे। आबे हयात है, अब आबे हयात का ये घूंट पी लेंगे तो हयात बढ़ जाएगी, नौजवानों से पहले कौन खड़े होंगे बाहर? कोई मरना नहीं चाहता। इंसान के अंदर एक जो ख्वाहिश है वो जिंदगी की ख्वाहिश है। वो कभी फना, वो मौत को समझता है फना, मौत को समझता है क्या? फना है मौत, इंसान को मिटा देगी। वो बाकी रहना चाहता है, उसका तस्किरा बाकी रहे और खुद बाकी रहे। खुदा ने कहा है कि अगर अपनी जिंदगी को मेरे हवाले करो तो मैं तुम्हें भी बाकी रखूंगा, तुम्हारे जिक्र को भी बाकी रखूंगा। क्या कानून है परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया? ये पूरे पांच छठे जुमला का खुलासा। क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने? अगर तुम दुनिया को आबाद कर, दुनिया में रहकर आखिरत को आबाद करना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तस्किरा बाकी रहे, अगर तुम्हारे अंदर खुलूस पैदा होना चाहते हो, तो एक ही रास्ता वही है, अपने वजूद को अल्लाह के वजूद के हवाले करो। कुल शय इन्फान व यबका वजह रब्बिका दुल जलाले वल इकराम। इरफानी गुफ्तगू पसंद करते हैं? मैं दो मिनट आपके लूं। बिस्मिल्लाह, सलावत सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हर चीज फना है, हर चीज फना आने, वही चीज बाकी रहेगी जो अल्लाह से मिल जाए। हो, अगर बाकी रहना चाहते हो तो अल्लाह से मिल जाओ, तौहीद के समंदर में अपने आप को डुबो दो। अब वो समंदर को फना नहीं है तो तुम्हें भी फना नहीं होगी। और दूसरे तस्किरा बाकी रखना, फजकुरू नहीं अस्कुर को, तुम मेरा तस्किरा करो, मैं तुम्हारा तस्किरा करूंगा। अगर तुम अपनी कोशिश करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन मेरे तस्किरे से अपने जिक्र को जोड़ दो, जब तक मेरा जिक्र रहेगा तुम्हारा जिक्र रहेगा। ये कानून बता दिया परवरदिगार ने, फजकुरू नहीं अस्कुर को। देखिए, करबला से पहले रोजे एक है अराफात, अराफात का मैदान, रोजे अराफा, और एक है रोजे आशुरा। ये इरफानी दो जुमले हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। एक है रोजे अराफा और एक है रोजे आशुरा। अराफा के दिन इमाम ने दुआ की, क्या कहा इमाम ने दुआ में? परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ये दुआए इमाम है रोजे अराफा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रोजे अराफा का परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया? अगर सारी दुनिया छिन जाए इंसान से, अगर अल्लाह है तो उसे कुछ भी नहीं छीना है। अगर अल्लाह नहीं है तो सारी दुनिया मिल जाए, उसे कुछ भी नहीं मिला है। यह दुआ में इमाम ने फरमाया। اور اسلام کے خلاف حملے ہو رہے تھے، یزید اسلام کے خلاف کھڑا ہوا تھا، دین کو مذاق بنا رہا تھا، خلیفہ بنا ہوا تھا جبری طور پر، اسلام ڈوب رہا تھا، قرآن کی توہین ہو رہی تھی، رسالت کو بدنام کیا جا رہا تھا، نبوت کے معیار کو گرایا جا رہا تھا، تنزیل کا انکار کیا گیا، قرآن کا انکار کیا گیا، نبوت کا انکار کیا گیا، ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ روز عرفہ جب حسین دعا کر رہے تھے قرآن کی زبان میں، اللہ نے حسین سے پوچھا میرے دین کا کون ہے؟ آج بھی یہ سوال قرآن مجید ہم سے پوچھ رہا ہے، نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم رسولہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب رسول اور اس کے اللہ تمہیں بلائیں تو کہو لبیک، اس لیے کہ اس لبیک میں حیات ہے۔ لبیک میں کیا ہے؟ حیات اور زندگی ہے۔ روز عرفہ، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، روز عرفہ اللہ نے حسین سے پوچھا میرے دین کا کون ہے؟ حسین نے کہا میں ہوں پروردگار، میں قیام کروں گا، میں تیرے دین کو بچاؤں گا، جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ روز عرفہ اللہ نے پوچھا میرے دین کا کون ہے؟ حسین نے کہا میں۔ روز عاشور، عصر عاشور، سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین نے پوچھا پروردگار اب میرا کون ہے؟ آواز قدرت آئی، اے حسین میں۔ بات واضح ہو گئی؟ آش روز عرفہ اللہ نے حسین سے پوچھا میرے دین کا کون ہے؟ حسین نے کہا میں۔ روز عاشور حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہا پروردگار میرا کون ہے؟ آواز قدرت آئی، اے حسین میں۔ نام حسین کو بچایا امت نے نہیں، نام حسین کو بچایا ہے خدا نے۔ تو میری ذمہ داری حسین کے نام کو بچانا نہیں ہے، میری ذمہ داری حسین کے نام کے سائے میں آ کر بچ جانا ہے۔ بچانا اور ہے، بچ جانا اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ امت کے سامنے تھی، وہ اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے تھے، یتوسلون بالقلب فتوسل انت بالخالق، میں چاہتا میرا نام باقی رہے، میرا تذکرہ باقی رہے۔ دشت کربلا میں حسین نے حیات کے تصور کو بدل دیا۔ حیات کا تصور کیا ہے؟ موت کو دنیا سمجھ رہی تھی فنا، حسین نے دشت کربلا میں فرمایا موت فنا نہیں ہے، موت بقا ہے اگر اللہ کی راہ میں ہو جائے، اللہ کی راہ میں ہو جائے۔ کتنے لوگ انہوں نے جان قربان کی، ان کا نام مٹ گیا، لیکن حسین کا تذکرہ آج بھی باقی ہے۔ کیوں باقی حسین کا تذکرہ؟ حسین نے اپنی جان کو، اپنے اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں قربان کرے گا میں اس کے نام کو، اس کی زندگی کو، اس کے تذکرے کو، اس کے مقصد کو دنیا میں پھیلا دوں گا۔ یہ فلسفہ حسین نے بتایا، اللہ سے جڑ جاؤ، فذکرونی اذکرکم۔ بقا کا تصور کیا ہے؟ بقا کا تصور یہ ہے کہ تم موت کو ہرا دو۔ یہ کی چیز ہے درمیان میں حائل، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو چیز حائل ہے، پردہ ہے، وہ موت ہے۔ موت کو شکست دے دو، جب موت ہارے گی تو تم اللہ سے مل گئے۔ اور جب تک توحید کا چرچا روئے زمین پر رہے گا، حسین کا نام بھی باقی رہے۔ یہ موت کو ہرا دیا حسین علی ابن علی نے، کہا یہ بقا اور کے فنا کے درمیان موت حائل تھی۔ جب راستے میں جا رہے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہور کے لشکر نے امام کے لشکر قافلے کو روکا، اور روکنے کے بعد کہا میں آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، بتاؤ اگر میں آگے بڑھوں گا تو تم کیا کرو گے؟ اگر میں آگے بڑھوں گا تو تم کیا کرو گے؟ ابن زیاد کا حکم ہے، ہور نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس فلسفے کو سمجھ جائیں۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کا فلسفہ یہ حیات کیا ہے، اور فلسفہ ہے بقا کیا ہے؟ کیوں حسین کا تذکرہ آج تک باقی ہے؟ جو تربیت کا سبق ہم برکتیں حسین کربلا سے لے سکتے ہیں، وہ زندگی کا سبق ہے، وہ حیات کا سبق ہے، وہ اللہ سے جڑ جانے کا سبق ہے۔ حسین نے پوچھا کیا کرو گے؟ حور نے کہا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ابن زیاد سے کہہ دو جس دن میرا سر میرے تن سے جدا کر دیا جائے گا اس دن میں زندہ ہو جاؤں گا۔ دشمن کی آخری کوشش یہ ہے کہ وہ سر اور تن میں جدائی ڈال دے۔ جہاں دشمن جدائی ڈال کر تھک جاتا ہے، وہاں سے حسین کا سفر شروع ہوتا ہے۔ उनका हाथ होगा, उनके हाथों में नेजा होगा, नेजे पे सरे हुसैन होगा, सारे दुश्मन खामोश रहेंगे, हुसैन का सर बोलता रहेगा, बोलता हुआ सर ये ऐलान करेगा कि यजीद मर गया है, हुसैन जिंदा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या सबक ले सकते हैं हम करबला से? क्या है बरकतें करबला की? दश्ते करबला से जो हुसैन सबक दे रहे हैं, इस फर्श पर आने वाला मुर्दा नहीं होता। फर्श पर आने वाला कौन होता है? जिंदा। वो यहां से जाता है तबरुक में। दो तबरुक, दो तरह के तबरुक है इनकलाब करबला के। एक तबरुक जो मजलिस के बाद बढ़ता है बाहर, और एक तबरुक जो हुसैन मजलिस में बांटते हैं। जो तबरुक बाहर बढ़ता है उससे जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं, जो तबरुक मजलिस में बढ़ता है उससे रूहानी बीमारियां दूर होती हैं। मजलिस में जो तबरुक बढ़ता है उस तबरुक का नाम है हयात, उस तबरुक का नाम है इज्जत, उस तबरुक का नाम है शराफत। जो मजलिस में आकर बैठता है फर्श पर, वो हुसैन से क्या सबक ले जाता है? कौन सी बरकत मिलती है? वो बरकत है हयात है जी। किसी शायर ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन से अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, के कटते जाते हैं और कम नहीं होते। ये अजीब लोग हैं ये खानदान इश्क के लोग, के कटते जाते हैं और कम नहीं होते। कितने काटे गए, कितने काटे गए, दीवारों में चुना गया, उनके सरों को काटा गया, जिंदानों में रखा गया, मारा गया, तोड़ा गया, शहरों को बर्बाद कर दिया गया, बस्तियों को बर्बाद कर दिया गया। कटते काटने वाले खत्म हो गए, कटने वाले आज भी बाकी हैं। तो ये हयात का सबक कहां से मिला है? ये हयात की बरकत मिली हमें इनकलाब करबला से। इनकलाब करबला से पहले लोग कुर्बान होने को, होने से पहले सोचते थे कुर्बान, जान कुर्बान करें या ना करें, करेंगे तो मर जाएंगे। इनकलाब करबला ने कहा नहीं, जान कुर्बान करोगे तो जिंदा हो जाओगे। तसव्वुर को बदल दिया, ये बरकत करबला है, तसव्वुर को बदल दिया है। कि तुम जिस दिन मेरे सर को तन से जुदा करोगे मैं जिंदा हो जाऊंगा, तुम खामोश रहोगे मैं बोलता रहूंगा। कुरान की आयतें पढ़ते गए हुसैन, दुनिया सुनती रही। अफा हसीब तुम अन्ना असहाब अल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तुम सोचते हो कि असहाब रकीम, कहफ और रकीम, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में है, वो खुदा के बहुत बड़े मौजूजा हैं? नहीं भी, हुसैन को देखो, हुसैन का मौजूजा सबसे बड़ा मौजूजा है। गार में सो जाना मौजूजा है, फिर जिंदा होना मौजूजा है, फिर सो जाना मौजूजा है, सो जाना और है, सर का तन से जुदा होकर कुरान की तिलावतें करना और है। यह बहुत बड़ा मौजूजा है, यह हयात है, जो आज भी दो इमाम दश्ते करबला से भी हयात का पैगाम दुनिया वालों को दे रहे हैं। इसलिए रजा सरसवी ने कहा, पढ़ के देखो तो करबला क्या है जी। थक तो नहीं गए आप हजरात? मैंने बोर कर दिया आपको? थके थके लग रहे हैं आप हजरत, पता नहीं क्यों आया, या मैं थका लग रहा हूं? बुलंद तरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखो इस निगाह से मैं इनकलाबे करबला, किस निगाह से, क्या मिल रहा है मुझे इनकलाबे करबला से? पढ़ के देखो तो करबला क्या है। आमतौर से हम लोग सुनने को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। इनकलाब करबला को पढ़िए, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है? पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है? होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असगर के हुरमला क्या है? होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असगर के हुरमला क्या है? आलो कुरान, बस ये यहां तक मुझे लाना था, आलो कुरान दोनों बाकी हैं। आज कुरान भी है हमारे दरमियान, आल भी है। कुरान हर मस्जिद में मौजूद है और आल मोहम्मद पर्दे गैब में है। आल और कुरान दोनों बाकी हैं। खैमे शाह में जला क्या है? जो आग लगाई खैमों में जलाने के लिए, खैमे जला देंगे, बिस्तर क्या जला खैमे में? कुछ भी नहीं जला है, कपड़े जल गए, बिस्तर जल गए, झूला जल गया, लेकिन आल और कुरान दोनों बाकी हैं। जलते हुए खैमों से ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को उठाकर ले आए। आल और कुरान दोनों बाकी हैं, खैमे शाह में जला क्या है? सर तो नैजे पे चढ़ के बोल उठा, शिमर हैरान है कटा क्या है? वो हैरान रह गया, मैंने क्या काटा है? अरे मैंने कुंद खंजर से हुसैन का गला काटा था, इसको मर जाना चाहिए। वहाँ फलसफे हयात को हुसैन ने पेश किया, जिससे तुम मौत समझ रहे हो उसे हुसैन हयात समझ रहा है। मौला ये हयात मिलती कहां से है? बस यहां तक मुझे लाना है मेरे अजीजो, ये पैगाम करबला है। मौला ये हयात मुझे मिलती कहां से है? मौला ये जिंदगी मुझे मिलती कहां से है? इमाम पुकार कर कहेंगे आखिरी लम्हात पर, ये जुमला इमाम की जबान से निकलेगा, फागिस या गियासल मुस्तगीसीन, तू मुझे देख रहा है तो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार हूं। तू देख रहा है, जब वो देख रहा है तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ये हयात हमें मिलती है अपने वजूद को अल्लाह से जोड़ देने से। जितना अल्लाह और तौहीद से जुड़ते चले जाओगे उतना ही बचते चले जाओगे। लेकिन दूसरी इस्तेलाह में मैं ये कह दूं, मजलिस में आप आए हैं ऐसे तबरुक के तौर पर ले जाएंगे, अल्लामा बाखर सदर का एक जुमला है, इंकलाब ईरान के बाद अल्लामा बाखर सदर ने खूबसूरत जुमला कहा था कि इमाम खुमैनी इस इंकलाब के रहबर हैं, तुम इमाम खुमैनी को समझने की कोशिश करो जिस तरह खुमैनी ने इस्लाम को समझने की कोशिश की। एक सिलसिला देखिए, तुम खुमैनी को समझने की कोशिश करो जिस तरह खुमैनी ने इस्लाम को समझने की कोशिश की। मैं आयतुल्लाह बाखर सदर की इजाज़त से एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। जिस तरह हुसैन ने अपने वजूद को अल्लाह के तौहीद के साथ जोड़ दिया, ऐ हुसैन के चाहने वालों अपने वजूद को हुसैन के साथ जोड़ दो। देखिए कितनी बड़ी बरकत है हमारे लिए हुसैन का वजूद। अगर हम हुसैन का दामन थाम लें जिस तरह हुसैन ने तौहीद का दामन थाम लिया, जहां हुसैन जाएंगे वो सारे चाहने वालों को ले जाएंगे। पैगाम हुसैनियत क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। वो जुड़कर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गए। अगर हम भी हयात चाहते हैं, हम भी हुसैनियत से जुड़ जाएं। एक लम्हे के लिए हुसैनियत से जुदाई का माना है मौत। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आखिरी पैगाम है इस मजलिस का, आजादारी हुसैनियत हमारी ख्वाहिश नहीं है, आजादारी और हुसैनियत हमारी तमन्ना नहीं है, आजादारी हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारा अरमान नहीं, हमारी तमन्ना नहीं है, आजादारी हमारी जरूरत है। बहुत फर्क है ख्वाहिश और जरूरत में। बच जाने वाली चीजों में ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जहां से जिंदगी बचती है वहां जरूरियात हैं। जैसे हवा जिंदगी के लिए जरूरी, पानी जिंदगी के लिए जरूरी, आजादारी भी वैसे ही हमारी हयात के लिए जरूरी। पानी से जिस्म बचता है, आजादारी से रूह बचती है, वरना रूह मर जाएगी। मछलियां जिंदा कहां रहती हैं पानी के बगैर? हम हमेशा से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। ये बहुत बड़ी बरकत है। अगर हम हयात चाहते जिंदगी, मरने के बाद मेरा नाम बाकी रहे, जैसे मैंने पहली मंजिल में इशारा किया था, कफन में हमें क्या रख देते हैं? मुर्दे के कफन में रख देते हैं खाके शफा, खाके शफा कनेक्शन है हमारे और हुसैन के दरमियान, एक राबेता है कि मरने के बाद कफन में रख दिया खाके शफा, कब्र में नूर, और शायद फरिश्ते खाके शफा को देखेंगे, ये तो हुसैन ही लग रहा है, ये तो कहीं करबला वाला लग रहा है। ये कनेक्शन है हमारे और हुसैन के। ये कनेक्शन ना रहे ना इस दुनिया में नजात है, ना उस दुनिया में नजात है। ये बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए कि हयात का सबक, बेदारी का सबक, अल्लाह से जुड़ जाने का सबक, बका का सबक हुसैन ने दश्ते करबला में दिया, ताकि सारी दुनिया उस हुसैन का सबक ले और हुसैनियत से जुड़ जाए। जितना जुड़ते चले जाओगे उतना ही बचते चले जाओगे, जितना हटते चले जाओगे उतने ही मरते चले जाओगे। ये इनकलाब करबला का सबक है। करबला वालों ने यूं ही हमें सबक नहीं दिया है, करबला वालों ने अपनी जानों को कुर्बान करके हमें यह सबक। इस मकाम तक करबला वाले यूं नहीं पहुंचे हैं, करबला वालों ने कुर्बानियां दी। क्या क्या कुर्बानियां दी, क्या क्या कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां जिसे दुनिया इस्लाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो कुर्बानियां जहां इंसान सोच भी नहीं सकता था। एक है जुल्म, अयतुल्लाह मुतहरी फरमाते दो रुख हैं करबला के, एक है जालिमों ने कितना जुल्म ढाया। हम हमेशा यह बहस करते हैं कि जालिमों ने कितना जुल्म ढाया, हम ये बहस कम करते हैं कि मजलूमों ने क्या क्या दिया। राय खुदा में अल्लाह ने, अल्लाह सवाल करता गया, मजलूमों ने क्या क्या दिया है? ये देने के लिए तैयार थे, वो लेने के लिए तैयार था। कौन कौन से कुर्बानियां दी है? انقلاب کربلا سے پہلے حضرت زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، بھیا یہ بتائیے آپ کی مصیبت عظیم ہے یا حضرت ابراہیم کی مصیبت عظیم ہے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بہن زینب میں یہ مانتا ہوں کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن امتحان ابراہیم آگ میں پہنچ جانا تھا لیکن آگ سے جلنا نہیں تھا، ابراہیم کا امتحان وہاں ختم ہو گیا آگ میں پہنچنے کے بعد، لیکن زینب جہاں ابراہیم کا امتحان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرے بچوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ میں نے ساری مصیبت کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا، بہن زینب جہاں ابراہیم کے امتحان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرے بچوں کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ کون سا امتحان ہے؟ شام غریباں کا موقع ہوگا، خیموں میں آگ لگے گی، ایک خیمے میں آگ نہیں جتنے خیمے تھے سارے خیموں میں آگ لگے گی، بیبیاں پریشان ہوں گی، قیامت کا منظر ہوگا ایک بچی کے کرتے میں آگ لگے گی، وہ بچی مقتل کی طرف جانے لگے گی، اس آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی لیکن میرے بچوں کے کرتے میں آگ لگے گی، کوئی بجھانے والا نہیں ہوگا۔ حمید بن مسلم کہتا، میں آگے بڑھا، آ بیٹا تمہارے کرتے میں آگ لگی ہے میں بجھا دوں؟ تو سکینہ نے پکار کر کہا، میں خاندان اہل بیت والے، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، اگر تو مدد کرنا چاہتا اتنا بتا دے، نجف کا راستہ کہاں سے ہوگی گزرتا۔ حمید کہتا، اس دشت میں نجف جا کر کیا کرو گی؟ تو سکینہ نے کہا، حمید تو نہیں جانتا، ارے میرا دادا وہاں رہتا۔ کتنے امتحان دیے کربلا والوں نے، ارے شکوا بھی نہیں کیا، نہیں کہا سکینہ کا کرتا جل گیا، مقتل میں تنہا رہی اور لاشوں کے درمیان کھڑی رہی، یہ ایک جملہ سکینہ کی زبان سے نہیں نکلا، بابا پانی چاہیے، بابا یزید کی بیعت کر لیجیے ہمیں پانی مل جائے گا، نہیں۔ زینب نے کہا، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے بھیا؟ تمہاری مصیبت ہے بڑی ہے یا ابراہیم کی؟ کہا، ابراہیم کی مصیبت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری مصیبت شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا، بھیا آپ کی مصیبت عظیم ہے یا یحییٰ کی مصیبت عظیم ہے؟ تو امام نے فرمایا، بہن زینب میں یہ مانتا ہوں کہ یحییٰ کا سر بھی تن سے جدا کیا جائے گا، گیا تھا اور وہ ظالم کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن بہن زینب جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا یحییٰ کی کوئی بہن نہ تھی جو یہ منظر دیکھ دی، لیکن بہن زینب عصر عاشور کا ہنگام ہوگا، ارے میرے سینے پر شمر سوار ہوگا، ہاتھوں میں کند خنجر ہوگا، سوکھا گلا ہوگا، وہ کاٹ رہا ہوگا، تلے زینب سے تو دیکھ رہی، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے، بہن زینب تم دیکھ رہی ہوگی کہ میرا گلا کٹ رہا ہے، پکار کر زینب نے کہا، اے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے، ارے میرا ماں جایا کا سر کٹ رہا ہے، تین مرتبہ حسین کی زبان سے زینب کا نام نکلا، کتنا چاہتے تھے حسین زینب کو، تین مرتبہ آہستہ کا زینب زینب، ارے زینب خیمے میں چلی جاؤ، اب اس کے بعد دوسرا منظر نہ دیکھ۔ اللہ اکبر، زینب نے پلٹ کر پوچھا، بھیا ارے اتنا بتا دو بھیا، آپ کی مصیبت عظیم ہے یا حضرت ایوب کی مصیبت عظیم ہے؟ امام نے فرمایا، یہ مانتا ہوں کئی امتحان حضرت ایوب نے دیے ہیں، شہر چھوڑا ایوب نے، بچے قربان کر دیا ایوب نے، ارے امت کو ترک کیا ایوب نے، امت آپ کے خلاف قیام کر لیا، تو ساری مصیبتوں کو ایوب نے برداشت کر لیا، لیکن بہن زینب ایک مصیبت ہے جو تجھ سے مخصوص ہے، اے بہن زینب دنیا میں وہ کوئی شریک نہیں جو تیری مصیبت ہے۔ پوچھا، بھیا وہ کون سی مصیبت ہے؟ اے بہن زینب، ایوب صابر نکلے لیکن ایوب کے آنکھوں کے سامنے ارے اس کی بہن بے پردہ نہ نکلی تھی، اے بہن زینب بیبیوں کے سروں سے چادریں نہ چھینی گئی، لیکن دشت کربلا ہوگا، عصر عاشور کا ہنگام ہوگا، ظالم حملہ کریں گے، زینب تیرے سر سے ظالم چادریں چھینے، ارے بے مقنعو چادری، ارے اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی زینب کا تاریخ میں شریک نہیں، اس لیے زینب کا ایک لقب ہے، ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں، تجھ پر ہمارا سلام۔
अरे कोई शरीक नहीं है। ज़ैनब ने दो दुआएं की, एक दुआएं असर शाम गरीबा में ज़ैनब की, दुआ की बारगाह परवरदिगार में। पता है ज़ैनब ने क्या दुआ की? जज़ाकुमुल्लाह, बस दो जुमले मसाहिब के, आंखों से आंसू जारी हो जाए तो शियान हैदर कर्रार के लिए दुआ करना। क्या दुआ की ज़ैनब ने शाम गरीबा? ये दुआ की परवरदिगार, दिन ना निकले 11 मुहर्रम का, सूरज तुलू होने ना पाए। परवरदिगार, सूरज तुलू होगा तो पहली मर्तबा ज़ैनब के सर पे ना महरमों की निगाह। अरे जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा हो, उसके सर पे ना महरमों की निगाह ना हो। ज़ैनब ने कहा परवरदिगार, लेकिन मुसीबत आने ज़ैनब है। अरे सूरज तुलू हो गया 11 मुहर्रम की सुबह, ज़ैनब ना महरमों के दरमियान बेमखना हो चादर। पता है दूसरी दुआ ज़ैनब ने कहा की और क्या दुआ की? बस जिगर थाम कर सुनिए। दूसरी दुआ ज़ैनब ने की, बाजारे कूफा में परवरदिगार, इस शहर की शहजादी रह चुकी हूँ परवरदिगार, इस शहर में मुअल्लिमा रह चुकी हूँ परवरदिगार, अरे मैंने बतफसीर कुरान पढ़ाई है परवरदिगार, कोई आशना ना मिल जाए। परवरदिगार, अरे कोई पहचानने वाला न मिल जाए। ज़ैनब ये दुआ करती रह गई। एक मर्तबा सकीना ने कहा, पुपी अम्मा अगर पानी मिल जाए तो दिल को सुकून मिल जाए। सवाल आप था, छत पर ये खातून बैठी हुई थी, हाथ में प्याला ले करीब आई और आने के बाद कहा, बेटा तुमने पानी ही तो मांगा है, लो पानी पी लो। सकीना ने हाथ में प्याले को लिया, कहा रुक जाओ, मैंने सुना यतीमों की दुआ कबूल होती है, मैंने सुना है मिस्कीनों की दुआ कबूल होती है, बेटा हमारे लिए दुआ कर देना, फिर पानी पीना। ज़ैनब, सकीना ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब ने इशारा किया, हम खानदान अहले बैत के लोग हैं, पहले हाजतें पूरी कर दो फिर पानी पी लेना। सकीना ने पूछा, बता बीबी तेरी दुआएं क्या है? आने वाली खातून ने कहा, दुआ कर देना कि यतीमों की दुआ कबूल होती है, जिस तरह तुम यतीम हुई हो मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मेरी यतीमी का वास्ता, इसके बच्चों को यतीम न करना। पूजा बीबी तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा दुआ करना कि जिस तरह तुम असीर हुई हो मेरे बच्चे असीर ना हो। सकीना ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मेरे बाजुओं की रसन का वास्ता, इसके बच्चों को कभी असीर ना बनाना। पूजा तेरी तीसरी दुआ क्या है? उस खातून ने कहा दुआ करना कि परवरदिगार मुझे मदीना जाना नसीब करे। अरे बाजारे कूफा में मदीने का नाम ज़ैनब ने सुना, अरे करीब आ गई। पूछा मदीने में कहाँ जाना है? कहा बीबी मैं मदीने में जाती हूँ कबीले बनी हाशिम। ज़ैनब ने बनी हाशिम का नाम सुना और करीब आ गई। पूछा बनी हाशिम में तेरा कौन रहता है? कहा हर साल में जाती हूँ मेरे मौला की जियारत के लिए, अरे मेरा इमाम वहां रहता है। ज़ैनब ने पूछा तेरा इमाम कौन है? कभी भी मेरा इमाम है हुसैन, अरे फातिमा का लाल हुसैन, अरे हर साल ज़ियारत के लिए जाती हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुसैन की बहन को जानती हो? क्या हुसैन की बहन को पहचानती हो? उस खातून ने कहा रुक जाओ, बाजार में ज़ैनब का नाम ना लेना, ये अली की बेटी है। अरे वो फातिमा की बेटी है, अरे इस बाजार में ज़ैनब का नाम मत लेना। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, उम्मे हबीबा, अरे पहचाना नहीं, अरे मैं ज़ैनब हूँ, अरे फातिमा की बेटी। वो नौके नैजा पर, अरे मेरे भाई का सर, अरे उम्मे हबीबा, एक दिन में फातिमा का चमन, दस्ते करबला में। على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. بڑا آسان ہے دوسروں کا اپنا تعارف کروانا. زینب نے بڑی آسانی سے امِ حبیبہ سے کہا امِ حبیبہ میں زینب ہوں. لیکن زندہ نے شام میں اتنی مصیبت زینب کے سر پہ پڑی. دن کی دھوپ تھی اور رات کی آس. بازار شام میں زینب سورج کی تمازت تلے اتنا چلی کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. بال سفید ہو گئے, چہرے کا رنگ بدل چکا. ارے کوئی دیکھتا تو زینب کو نہ پہچانتا. ارے کتنا آسان تھا امِ حبیبہ سے کہہ دینا امِ حبیبہ میں زینب ہوں, اور کتنا مشکل ہے اپنوں سے کہنا کہ میں زینب ہوں. ارے زینب پہنچی مدینہ, زین خانہ میں بیٹھ گئی. عبداللہ تشریف لائے, کہا اے صحیفہ کچھ دیر بعد میں آنا, ابھی زینب گھر نہیں آئی ہے. مڑ کے دیکھا زینب نے عبداللہ کہ تم نے بھی نہیں پہچانا. ارے میں زینب. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ماتم حسین.